ملتا ہے اہل حق کو ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اہلها. خاندان زہرا پہ سب مل کے درود بھیجیے گا. دن بھر کی تھکاوٹ اور کافی دیر سے آپ لوگ یہاں بھی موجود ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ جسمانی طور پر ہو سکتا ہے ہم سب تھکے ہوئے ہوں, لیکن راہ حسین والا زندگی میں کبھی بھی نہیں تھکتا اور نہ تھک سکتا ہے. مجھے بالکل توقع نہیں ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. جسمانی طور پر فطری طور پر امکان ہے کہ ہم کوئی شخص سارا دن کام کرتا رہا ہو اور کچھ تھکا تھکا ہو, لیکن روحانی طور پر فکری اعتبار سے انشاءاللہ ہم سب بیدار ہیں اور سب انتھک ہیں, اور حسینی ہوتا ہی ہوا ہے کہ جو کبھی بھی نہ تھکے انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے کہ نہ صرف آپ یہاں نہیں تھکیں گے بلکہ گھروں میں جانے کے بعد بھی, بعد کی زندگی میں بھی آپ انشاءاللہ کبھی نہیں تھکیں گے. مولا آپ کو کبھی تھکا ہوا دکھائی ہی نہ دے اور نہ آپ کبھی تھکے ہوئے ہوں. خاندان زہرا بھی درود بھیجیے گا. اگرچہ ٹائم کافی ہو گیا ہے لیکن کراچی کے اعتبار سے بالکل اول شب ہے اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا, صرف 10:15 ہوئے ہیں, کیونکہ عام طور پہ کراچی میں جب 12 بجے بھی کہیں جاتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے روز روشن ہے, دن چڑھا ہوا ہے. البتہ سحری اور صبح اور صبح کے بعد کچھ دیر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے اندھیری رات ہے. یہ شکوہ ہمیں شہید مظفر کرمانی کے زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے, اور امید ہے کہ یہ ظہور امام زمانہ تک شکوہ باقی رہے گا کہ رات 12 بجے تک دن ہوتا ہے اور صبح 7, 8, 9 بجے تک یہاں رات ہوتی ہے. خدا بند عالم جو الہی نظام اوقات ہے, جو فطرت ہے, آج میں نے اس پہ ضرور بات کرنا ہے, پہلے بھی کرتے رہتے ہیں آج بھی کرنا ہے, خدا بند عالم ہمیں اسے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے علاوہ جو خود سے ہم لوگوں نے بنایا ہے خدا بند عالم اس پہ ہمیں نظر ثانی کر کے اسے قرآن و اہل بیت کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت مختصر سی, میں اس کا ایک حصہ عربی کا پڑھ کے اس کا اردو ترجمہ وہ بتا دیتا ہوں. افغیر الدین اللہ یبغون ولہ اسلم. قرآن فرماتا ہے کہ کیا اللہ کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو یہ ڈھونڈتے ہیں, کسی اور روش کو یہ تلاش کرتے ہیں, کسی اور طریقے اور سلیقے کے پیچھے یہ ہیں, جب کہ ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. یہ پوری کائنات زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کے نظام کے تابع ہے. اگر کوئی شخص, اگر کوئی قوم, اگر کوئی ملت, اگر کوئی علاقہ, کوئی صوبہ, کوئی ملک, کوئی شہر احکام الہیہ سے منہ موڑ بھی لے تو احکام الہیہ ہی عین فطرت ہے, اور انسان نے غلطی کی, اس قوم نے غلطی کی, اس شہر نے غلطی کی. جہاں اللہ نے پورا نظام دیا ہے وہاں نظام الاوقات بھی دیے ہیں. پوری کائنات میں اسی طرح سے ہے. سورج کا چڑھنا نظام الاوقات کے تابع ہے, سورج کا غروب ہونا, فصلوں کا وقت مقرر ہونا, سردی اور گرمی کے وقت کا مقرر ہونا، جوانی اور بڑھاپے کا مقرر ہونا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا نظام الاوقات بھی اپنا ہے. اللہ نے پوری فطرت کو نظام الاوقات بھی دیا ہے، حتیٰ کہ یہ ہمارے عام بھی زندگی میں ہے. اگر ہم میڈیسن بھی نظام الاوقات، ڈاکٹر کے نظام الاوقات کے مطابق نہ دیں تو تب بھی اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو نظام الاوقات کے مطابق ہے. تو ہماری زندگیاں، ہماری حتیٰ سوچ، یہ فکر کا مرحلہ، انسان کے چار مرحلے ہیں، اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. یہ سارے مراحل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک مکمل طور پر اللہ کے قانون کے تابع نہ ہوں، وہ اپنا نتیجہ نہیں دیتے اور نہ انسان اس سے اپنا نتیجہ لے پاتا ہے. شہید مظفر کروانی نے بھی اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی، اسی میں وقت گزارا، اپنے ساتھیوں کو راتوں کو جگا جگا کے، راتوں کو محبت سے بٹھا بٹھا کے، دن کو سمجھا سمجھا کے، پیار سے بھی، ڈانٹ کے بھی، جو جو طریقے ہو سکتے ہیں فطرت میں، جو جو طریقے تربیت کے ممکن ہے، انہوں نے بھی یہی بات سمجھائی، یہی بات سمجھانا چاہیے جو در حقیقت قرآن کی بات ہے، جو در حقیقت رسول اللہ کے فرمان کی بات ہے. خاندان دارا پہ درود بھیجیے. ہم لوگ بعض اوقات جو فطرت نے ہمیں نظام دیا ہے، جو اللہ نے فطری نظام دیا ہے، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو پھر ہم لوگ سوچتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کیوں نتیجہ نہیں نکل رہا. لیکن اس کے اسباب پر جس طرح سے قرآن ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے اس طرح سے دھیان نہیں دیتے. بعض اوقات وہ میں لطیفہ جو سنایا بھی کرتا ہوں، وہ یہاں بھی اب جی بھی چاہ رہا ہے، وہ بھی سنا دوں آپ کو. اور یہ حقیقی لطیفہ ہے، یہ صرف بنایا ہوا نہیں ہے، حقیقی ہے. کسی باہر کے شخص نے کراچی شہر کے کسی دبلے پتلے شخص سے، جو بہت کمزور تھا، اس سے کہا، اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے، تم بیمار لگتے ہو. اب اس نے جواب دیا، کہتے ہیں نہیں معلوم، میں سگریٹ بھی پیتا ہوں، پان بھی کھاتا ہوں، میں سگریٹ بھی پیتا ہوں، پان بھی کھاتا ہوں، چائے بھی بہت پیتا ہوں، معلوم نہیں پھر بھی میری صحت کیوں نہیں بنتی. وہ سمجھ رہا ہے کہ صحت کا راز چائے پینے سے، سگریٹ پینے سے، ان کاموں سے ہے. ہم لوگوں نے تنظیمیں بھی بنائی ہیں، ہم لوگوں نے سیمینار بھی کروائے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے دستوں کی ربا بھی ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے پہ بدگمانیاں بھی کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو قابل قبول بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی کیوں نہیں معاشرے میں تبدیلی واقع ہوتی. ظاہر ہے جس طرح سے سگریٹ پینا، چائے پینا اور یہ چیزیں صحت کی علامت نہیں ہیں، اس طرح سے یہ کام بھی معاشرہ سازی کے لیے ناسازگار ہے. خاندان دارا بھی درود بھیجیے. اسلام کا، دین کا نظام نظام عدل ہے. نظام عدل کی سادہ تعریف، ہر چیز کا اپنی جگہ پہ ہونا اور اس میں سے کسی چیز کا بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، یہ نظام عدل ہے. اور اس کے مقابلے میں نظام ظلم ہے. نظام ظلم کا مطلب چیزوں کا اپنی جگہ پہ نہ ہونا. اس کو میں سادہ لفظوں میں کہوں تاکہ ہمارے آنے والے عزیزان بھی اچھی طرح سے سمجھ پائیں اور بزرگان کی دہرائی ہو جائے. نظام عدل میں توحید اپنی جگہ پر، رسالت اپنی جگہ پر، امامت اپنی جگہ پر، خلافت اپنی جگہ پر، مرجعیت اپنی جگہ پر، حلال اپنی جگہ پر، حرام اپنی جگہ پر، بزرگان اپنی جگہ پر، جوان اپنی جگہ پر، بچے اپنی جگہ پر، شریعت اپنی جگہ پر، طریقت اپنی جگہ پر، ہر چیز اگر اپنی جگہ پر ہو تو یہ نظام عدل ہے. اگر توحید کی جگہ امامت کو دے دی جائے، امامت کی جگہ رسالت کو دے دی جائے، رسالت کی جگہ اہل بیت کو دے دی جائے، اہل بیت کی جگہ صحابہ کو دے دی جائے، صحابہ کی جگہ اہل بیت کو دے دی جائے، تو یہ نظام ظلم ہے. ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اصول دین میں عدل کو سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن کا عدل ہے. یہ خود محدود کیا ہے. قرآن نے جو نظام عدل بتایا ہے وہ تخلیق کے مرحلے میں بھی نظام عدل ہے. کوئی چیز اس وقت تک تخلیق ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے سارے لوازمات پورے نہ ہوں. نظام تخلیق میں بھی عدل ہے، نظام تشریح میں بھی عدل ہے، نظام جزا میں بھی عدل ہے. میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ جو ہی یہ آتا ہے کہ ہم لوگ عدل کے قائل ہیں تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے قیامت کے بعد کے مراحل کی طرف، کہ شاید وہاں پر عادلانہ فیصلے ہوں گے. نہیں، اس سے پہلے بھی اللہ کا نظام تخلیق، نظام عدل کے علاوہ نظام تخلیق ممکن ہی نہیں ہے. نظام تخلیق کے لیے نظام عدل ضروری ہے. نظام تشریح جو اللہ نے ہمیں قانون دیا ہے یہ بھی نظام عدل کے مطابق ہے. ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری یہ زندگی کے مراحل، کائنات کے سارے مراحل، آپس کا نظام، آپس کا ارتباط، کائنات کا سارا ارتباط، سارا آپس میں رابطہ، آپ کو معلوم ہے یہ مادی کائنات بھی ساری ایک دوسرے سے رابطے میں ہے، اور یہ نظام عدل کے مطابق ہے. میری ایک ہاتھ کی حرکت، آپ کی ایک پلک کی حرکت، آنکھ کی حرکت، یہ پوری مادی کائنات پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ سارا نظام جڑا ہوا ہے. یہ سارا نظام نظام عدل کے تابع ہے. آئیے ہم اپنے نظام کو بھی نظام عدل کے تابع کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، پھر نتائج نکلیں گے، پھر نتیجہ نہ نکلنا محال ہے. امام نے اگر 72 کی تربیت کی ہو اور وہ تربیت یافتہ امام ہو، ان کے راستے کے ماننے والے ہوں، وہ ان مراحل سے گزرے ہوں جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ نے دیے ہیں، پھر نتیجہ نہ نکلنا محال ہے، پھر کربلا بپا نہ ہونا محال ہے. اور وہ مراحل یہ ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، جو رسول اللہ نے بیان کیے ہیں، جو آئمہ طاہرین نے بیان کیے ہیں، جسے مظفر کرمانی سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہی اس نے سیمینارز کا سلسلہ شروع کروایا. اس نے بہت سارے اخبار کا یہ سلسلہ، اسی پیغام کو پہنچانے کا یہ سلسلہ تھا، یہ سیڈیز کا سلسلہ، یہ قسطوں کا سلسلہ، یہ سارے کا سارا یہی تھا کہ یہ جو اللہ کا نظام عدل ہے، یہ جو قرآن کا سسٹم ہے، یہ جو اہل بیت کا سسٹم ہے، یہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. مظفر کرمانی کی بنیادی کامیابی اور بنیادی زندگی ان کی یہی تھی. اور بہت سارے لوگ جو یہ چاہتے تھے نہ یہ آگے نہ پھیلے پیغام، اور اس پیغام کو آگے نہیں پھیلنا چاہیے، وہی رکاوٹ بنے ان کے راستے میں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم رکاوٹ بن گئے. نہیں، آج بھی ان کا جاری کردہ اخبار جاری و ساری ہے الحمدللہ. پاکستان کے کونے کونے میں جاتا ہے، وہی آواز جو تھی وہ آواز پہنچ رہی ہے. وہ ناصران آج بھی موجود ہیں، انشاءاللہ دین کے ناصر ہیں. مختلف افراد جو ابھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہوں. خداوند عالم نے انہیں وہی سوچ دی ہے, اور اگر کہیں کمی بیشی ہے خدا شہید مظفر کرمانی کے صدقے میں اس کمی بیشی کو دور فرمائے. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ہم نے راستے سے ہٹا دیا. یہ آج کا پروگرام بھی بتا رہا ہے شہید آج بھی زندہ ہے. قرآن کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہے. شہید مظفر کرمانی آج بھی زندہ ہے, اس کے شاگردان آج بھی زندہ ہے, اس کا ورثہ آج بھی زندہ ہے, نہ صرف اس نسل تک محدود ہے. انشاءاللہ تعالی یہ قیامت تک, ظہور امام تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. خاندان دارا پہ درود بھیجیے. پہلے بھی پوری توجہ فرما رہے ہیں, لیکن میں ذرا مزید توجہ کے لیے گزارش کروں گا. جب تک تین مراحل سے نہ گزریں چوتھا مرحلہ حقیقی نتیجہ نہیں دیتا, اور جب یہ تین مراحل سے انسانیت گزرے تو چوتھا مرحلہ ناممکن ہے کہ وہ وقوع پذیر نہ ہو. وہ تین مرحلے, پہلا مرحلہ انسانیت کے لیے تعقل اور تفکر کا مرحلہ ہے. جب تک انسانیت تفکر اور تعقل کے مرحلے سے نہ گزرے اپنی شناخت بھی نہیں ہوتی, انسان اپنے وجود کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا. پوری کائنات کو اس کو دیکھنا ہو, اس کو انسانوں کو سمجھنا ہو, اس کو کام کو دیکھنا ہو, جس طرف بھی نگاہ دوڑائے مرحلہ تعقل اور تفکر کے علاوہ یہ اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتا. انسان کے لیے پہلا مرحلہ مرحلہ تفکر اور تعقل کا مرحلہ ہے. جو لوگ اسی مرحلے میں ناکام ہو گئے, بہت سارے لوگ جو اللہ نے عقل دی ہے, جو اللہ نے یہ پورا نظام تعقل کا بنایا ہے, جس میں شعور ہے, جس میں لا شعور ہے, جس میں تدبر ہے, جس میں تفکر ہے, جو یہ سارا مجموعہ ہے, پورا سسٹم ہے, پورا نظام ہے, عقل ہے, اس کے مدارج ہیں, اس کے مراحل ہیں, اس کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں, سلیقے ہیں, جو ان مراحل سے نہیں گزرتا وہ انسانیت کے کسی مرحلے پر قدم ہی نہیں رکھتا. انسانیت کا حیوانوں سے, باقی مخلوقات سے جدا ہونے کا پہلا مرحلہ مرحلہ تعقل اور تفکر ہے. اسی لیے قرآن مجید نے دو جگہوں پر, خاص کر جو ابھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, کئی دفعہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, پھر کرنا چاہوں گا, قرآن بہت بھاری ہے, اللہ کا قانون بہت بھاری ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے بہت بھاری ہے. اتنا ہی فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون میں اور اللہ کے دیے ہوئے قانون میں, جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے. لہذا ضرور اس کے محضر میں رہیے, ضرور اس سے استفادہ کیجئے. قرآن مجید ہمیں بات یہ سمجھاتا ہے, اس مرحلے کے لیے یہ بات سمجھاتا ہے, کہتا ہے, اعلان کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اللہ نے ان کے حصے میں نجاست رکھ دی ہے جو تعقل کے مرحلے سے گزرتے نہیں ہیں. نجاست ان کے حصے میں, اگر یہ مرحلہ تعقل سے نہیں گزریں گے, مرحلہ تفکر سے نہیں گزریں گے تو طہارت میں نہیں آئیں گے, اہل بیت کے دروازے پہ نہیں آئیں گے. ان کے لیے قرآن نے کیا کہا, ان کے لیے کہا, اہل بیت اطہار کے لیے کہا, ہم نے اس طرح سے ان کو نجاست سے دور رکھا ہے, ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. کیوں؟ انہوں نے کائنات میں اس طرح سے مرحلہ تعقل اور تفکر سے یہ اس طرح سے گزرے ہیں جیسے گزرنے کا حق ہے, اس لیے اللہ نے ان کو اس طرح سے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے, کاش ہم نے قرآن کی بات سنی ہوتی تو آج ہم جہنمی نہ ہوتے. قرآن نے ان دو آیاتوں میں کیا فرمایا ہے کہ نجاست ان کے حصے میں ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتے, اور کہا کہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے جہنم ان کے حصے میں ہے. لہذا پہلا مرحلہ مرحلہ تعقل اور تفکر ہے. میں نے عرض کیا, یاد رکھیے گا شروع میں جو میں نے لطیفہ بھی سنایا ہے بات بھی کی ہے, جب تک اللہ کا نظام عادل ہم اپنے آپ پہ لاگو نہیں کریں گے, معاشرے پہ لاگو نہیں کریں گے, نتائج نہیں نکلیں گے. اور جب ہم نے یہ کر لیا تو پھر نتائج اس سے جدا ہیں ہی نہیں. دوسرا مرحلہ تعلیم و تعلم کا مرحلہ ہے. تعقل کے ساتھ دعوت دیتا ہے اسلام, فرماتا ہے کہ اس مرحلے سے گزرنا ضروری ہے. اگر تعلیم و تعلم کے مدرسے سے نہ گزرے تو اس نے دوسرا قدم انسانیت کا نہیں اٹھایا. ہمارے سارے معاملات زندگی کے اللہ نے یہ آلہ دیا ہے ہمیں, اس کو استعمال کریں, اور بہترین اس کے استعمال کرنے کی جگہ مرحلہ تعلیم و تعلم ہے, سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہے. ہمیں اس سے گزرنا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نہیں قبول کرتا, رسول اللہ کی روایات نہیں قبول کرتی, رسول اللہ قبول ہی نہیں کرتے, کسی جاہل کو نہیں قبول کرتے. فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حصول ہر مسلم پر واجب ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, ہر پہ واجب ہے. آپ کو معلوم ہوگا عورتوں کے لیے, میں یہ کہتا رہتا ہوں, عورتوں کے لیے کپڑے دھونا واجب نہیں ہے, عورتوں کے لیے گھر کا کھانا پکانا واجب نہیں ہے, کپڑے استری کرنا واجب نہیں ہے. آپ کسی فقیر سے پوچھئے, کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے سے پوچھئے, نہیں کہیں گے کہ مرد کا کپڑے دھونا عورت پہ واجب ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورتوں پر بھی علم کا حصول واجب ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, یا علی. جو صرف عقل کو استعمال کرے اپنی نظر میں اور تعلیم و تعلم کے مرحلے میں داخل نہ ہو اور تعلیم و تعلم کے مرحلے سے نہ گزرے, اس نے انسانیت کی منزل پر قدم ہی نہیں رکھا. تیسرا مرحلہ انسانیت کے لیے کہ جس کا وہ نتیجہ کہ جس کی ہم انتظار میں ہیں, ہماری قوم متحد ہو جائے ہم انتظار میں ہیں, ہماری قوم انقلاب برپا کر دے ہم انتظار میں ہیں, ہماری قوم گھروں سے نکل کھڑی ہو ہم انتظار میں ہیں, کربلا برپا کر دے ہم انتظار میں ہیں. جب تک پہلے مرحلے مکمل نہیں ہوں گے چوتھا مرحلہ ممکن ہی نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا اگر پہلے تین مرحلے مکمل ہو جائیں تو چوتھا مرحلہ نہ آئے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تیسرا مرحلہ ایمان و تسلیم کا مرحلہ ہے. جب انسان عقل بھی استعمال کرے, تعلیم و تعلم کے مرحلے سے گزرے, تو جو انسانیت ہے, جو حقیقی انسان ہے, وہ حقیقت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں, اس پر ایمان لے آتے ہیں. اور جو ایمان نہ لائے اس سے ہم انتظار کریں. میں پھر ایک مثال کے ذریعے کہنا چاہوں گا, قرآن کہتا ہے کہ یہ شہید زندہ ہے, قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو, خبردار تصور میں بھی نہ لانا کہ یہ مردہ ہے. کسی نے تعقل کا مرحلے کو طے نہیں کیا, کسی نے تعلیم و تعلم کے مرحلے کو قائم طے نہیں کیا, کسی نے اس بات کو اس پر ایمان نہیں لایا, اسے تسلیم نہیں کیا. اب ممکن ہے کہ شہید مظفر کرمانی ہو یا کوئی اور شہید ہو, جب ہم نے اس پر یقین ہی نہیں کیا, ان مرحل سے گزرے ہی نہیں ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ تمہارے اعمال پر اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ناظر ہیں, شہید دیکھتا ہے سمجھتا ہے, تمہارے درمیان میں موجود ہے. تو جب تین مرحلے پہلے طے نہیں ہوئے اس مرحلہ پر انسان نہیں آئے گا, اور اگر یہ تین مرحلے طے ہو گئے تو پھر وہ سمجھیں گے. حسین بھی دیکھتے ہیں, امام علی بھی دیکھتے ہیں, امام علی ناظر ہیں ہم پر, کربلا والے ناظر ہیں ہم پر, پھر وہ عمل سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. اب اگلا مرحلہ عمل صالح کا مرحلہ ہے, چوتھا مرحلہ عمل صالح کا مرحلہ ہے. اب ذرا ایک دفعہ پھر سنیے, جو تعقل کے مرحلے سے گزر جائے, جو تعلیم و تعلم کے مرحلے سے گزرے, اور جو ایمان و تسلیم کے مرحلے سے گزرے, اس کے لیے پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو, وہ روزہ نہ رکھتا ہو, وہ حج نہ کرے, وہ لوگوں کی خدمت نہ کرے, وہ محبت نہ کرے, وہ انسانیت کی خدمت نہ کرے, اور وہ اس جان کو اللہ کے راستے میں نہ دے دے, پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر یہ تین مرحلے سے گزر جائے انسان, تو انسان پھر عاشق ہو جاتا ہے, انسان مرحلہ عشق میں آ جاتا ہے. پھر اسے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کون کیا کہے گا, پھر یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, پھر وہ کربلا والوں کی طرح عاشق بن جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. بعض اوقات مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے, آج کل میرے زیر نظر اہل سنت کی احادیث کی کتابیں ہیں, میں ان کو آج کل دیکھ رہا ہوں, کربلا بھی انہی کے جو انہوں نے بیان کیا ہے, اہل سنت کے مکتب نے بیان کیا ہے اپنی روایات میں, صحابہ سے, تابعین سے, تبع تابعین سے, وہ پیش نظر ہے. اسی میں میں چند چیزیں بتانا چاہوں گا کہ اس میں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں اے فرزند رسول اگر آپ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, دوسرا آتا ہے کہتا ہے اے فرزند رسول اگر آپ کربلا میں جائیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. امام علیہ السلام کو بعض اوقات فرمانا پڑا کہ اگر تمہیں اس کی خبر ہے تو میں بھی جانتا ہوں, اتنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, لیکن میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, میرے ساتھی وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو امام علیہ السلام کو اس راستے سے روک رہے تھے, وہ وہی تھے جو مرحلہ تعقل سے نہیں گزرے تھے, یہ وہی تھے جو مرحلہ تعلیم و تعلم سے نہیں گزرے تھے, وہی تھے جو مرحلہ ایمان و تسلیم سے نہیں گزرے تھے. بجائے اس کے اگر انہوں نے یہ تین مراحل طے کیے ہوتے تو امام سے کہتے اے ہمیں عقل نے بھی یہی کہا, ہمیں تعلیم و تعلم نے بھی یہی کہا, ایمان و تسلیم نے بھی یہی کہا, یا مولا جو آپ کا حکم ہوگا آج ہمیں وہ کرنا چاہیے. خداوند عالم ہمیں ان مراحل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. شہید نے جو میں نے خود بھی دیکھا ہے اور آپ لوگوں نے بھی, کیونکہ بہت سارے افراد وہی ہیں جو یا تو شہید کو کے ساتھ رہے ہیں, یا شہید کو جاننے والے ہیں, یا شہید سے محبت کرنے والے ہیں, اس کے راستے سے محبت کرنے والے ہیں. یہ دلیل ہے ان کے یہاں آنے کی, یا سننے کی, یا بیٹھنے کی, اور اس سے پھر نتیجہ لینے کی. اللہ کے رسول نے ایک بات کی, میں سمجھتا ہوں شہید کرمانی نے جیسے اسے سمجھا ہے بہت کم لوگ اس طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الناس کالمعادن, انسان مختلف جوہر کے ہیں, ان کے مختلف جوہر ہیں. جیسے معدن مختلف ہوتے ہیں, کوئی سونا ہے, کوئی چاندی ہے, کوئی ہیرا ہے, کوئی موتی ہے, جس طرح سے معدنیات مختلف ہوتی ہیں انسان بھی اس طرح سے مختلف ہے. اگر کوئی یہ کہے میں ذرا مزید توجہ کا طالب ہوں, اگر کوئی یہ کہے کہ پورے انسان ایک ہی طرح کے ہوں, بالکل اسی طرح سے ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ ساری معدنیات ایک ہی طرح کی ہوں, صرف سونا ہونا چاہیے, چاندی نہیں ہونی چاہیے, تانبا نہیں ہونا چاہیے, سلور نہیں ہونا چاہیے, باقی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ہیرے نہیں ہونے چاہیے, جواہرات نہیں ہونے چاہیے, نہیں, انسانیت کی ضرورت کی سب چیزیں ہیں. اور اس انسانیت کے لیے بھی مختلف قسم کے جو اس نے اپنی ذمہ داریاں اس کی وہ نبھانے کے لیے اس کو بھی مختلف قسم کا ہونا ضروری ہے. اگرچہ اس کا جو بنیادی جوہر ہے, جس طرح سے ان سب کا بنیادی جوہر ایک ہے, پھر یہ مختلف ہیں اپنی صفات میں, اس طرح سے انسانیت کا بنیادی جوہر ایک ہے, وہ نفقہ الہی ہے, وہ روح الہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد میں ان کے مختلف درجات ہیں, مختلف ان کی حیثیتیں ہیں. میں آج کر رہا تھا کہ شہید کرمانی نے اس حدیث کو بہت خوبصورت سمجھایا. اس کے لیے میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں, جہاں بھی وہ واقعہ سنانا چاہوں گا خاندان زہرا بھی ضرور بھیجیے. اور پھر میرا مطالبہ ہوگا, میری خواہش ہوگی آپ سے بھی, اپنے آپ سے بھی, جو شہید کرمانی نے کام کیا ہے, وہ جب میں آخری مراحل میں ہوں گا تو خاص کر جنہوں نے, جن پر شہید کرمانی نے یہ کام کیا ہے وہ متوجہ ہوں گے, انہی سے خصوصی درخواست ہے, انہی سے مطالبہ ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں تاکہ شہید کے راستے کو ہم زندہ رکھ سکیں. وہ ہے جوہر شناس ہونا. شہید کا بنیادی ترین جو کردار ہے, جیسے انہوں نے علماء کو زندہ کیا ہے, علماء کو معاشرے میں متعارف کروایا, امام خمینی کو متعارف کرایا ہے, رہبریت کو متعارف کرایا ہے, راستہ امام خمینی کا سب کو دکھایا ہے, اسی طرح سے ان کا ایک اہم ترین کام وہ جوہر شناس تھے. دیکھتے تھے کہ یہ اس میں جوہر ہے, اس کو تراشتے تھے, اس میں جو غیر فطری چیزیں تھیں, جو غیر ضروری چیزیں تھیں, اس کی تراش خراش کرتے تھے, اس کو ایک پاکیزہ جوہر بنا کے معاشرے کے حوالے کرتے تھے. اس کے لیے جو میں واقعہ سنایا کرتا ہوں, تمثیل سنایا کرتا ہوں, وہ یہاں سنانا چاہوں گا کہ ہم روایات اہل بیت کے ساتھ, قرآن مجید کے ساتھ, کربلا کے ساتھ, اسی کمزوریوں کی وجہ سے جو میں نے تین مراحل بتایا, جو ہم تین مراحل میں کمزوریاں دکھاتے ہیں, جس مرحلے میں چوتھے مرحلے میں پھر داخل نہیں ہوتے, عمل صالح کا مرحلہ نہیں آتا, اس لیے کہ پہلے تین مرحلے مکمل نہیں ہوتے. جس کے پہلے تین مرحلے مکمل ہو, عمل صالح اس کا فطری نتیجہ ہے. اس میں تمثیل یہ ہے کہ ایک شخص بیچارہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, دریا کے کنارے رہتا ہے, جانتا نہیں ہے, پتھروں کو نہیں پہچانتا. وہ دریا عبور کر کے جایا کرتا تھا, کہیں پہ محنت مزدوری کرتا تھا, پھر واپس آتا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پتھر پھینکتا تھا دریا میں تاکہ معلوم کرے پانی کتنا گہرا ہے. اسے پتھروں کی پہچان نہیں تھی, اسے معدنیات کی پہچان نہیں تھی, جاہل, اس سے جاہل تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں بچ گیا اور وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہا تھا, اپنے واپس اپنے دیہات میں آیا, اپنی جگہ پر آیا کہ جہاں پر جوہری تھا, جو پہچانتا تھا پتھر کیا ہوتا ہے, اس کی کتنی قیمت ہوتی ہے. اس میں اس نے, اس جوہری نے اس کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی پتھر ہے. جوہری کہتا ہے کہ یہ کتنے میں دو گے؟ وہ تو حیران ہوا, وہ تو محنت مزدوری کرتا تھا, وہ تو جاہل تھا کہ اس کی کوئی قیمت ہے. وہ کہتا ہے کہ اسے نہیں دوں گا, جانتا نہیں تھا. اب اس نے, وہ سنجیدہ ہوا, اس نے کہا میں واقعی تمہیں اس کی قیمت دوں گا, آپ بتاؤ کتنے میں دو گے؟ اسے تو خبر ہی نہیں تھا یہ قیمتی ہے. خود ہی اس نے کہا فرض کیجئے ایک لاکھ روپے میں دو گے. اب وہ حیران ہوا کہ یہ ایک لاکھ روپے, مجھے تو محنت مزدوری جو میں کرتا ہوں ہر روز, کبھی 200 کبھی 300, یہ تو مجھے تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے ایک لاکھ میں دو گے. اس نے کہا نہیں, جیسے ہمارے عام معاشرے میں ہوتا ہے, وہ قیمت بڑھاتا رہا. فرض کیجئے 2 ملین تک گیا کہ 2 ملین میں دو گے. یہ سن کے وہ بے ہوش ہو گیا, گر گیا. گرنے کے بعد اسے ہوش ملایا گیا, اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا میں بے ہوش اس لیے ہو گیا, مجھے معلوم نہیں تھا یہ پتھر اتنا قیمتی ہے, تم بتاؤ یہ خریدو گے؟ اس نے کہا ہاں 2 ملین ابھی دیتا ہوں, یہ پتھر مجھے دے دو. اس نے وہ بیچ دیا اور اس نے 2 ملین لے لیے. اب وہ ہمیشہ, اس نے کہا بات کیا ہے, تم پریشان کیوں ہوئے؟ اس نے کہا بات یہ ہے, اس طرح کے کتنے ہی قیمتی پتھر ایسے ہیں جو میں نے دریا میں ڈال دیے, جسے میں نے نہیں پہچانا, جسے میں جانتا نہیں. ہم قرآن و حدیث کے قیمتی ان جواہر کو ضائع کر دیتے ہیں. انسان بڑے قیمتی ہوتے ہیں, ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں. شہید مظفر کرمانی نے ایک ایک پتھر کو جو جوہر تھا, یہ انسانیت کی شکل میں ایک ایک اس جوہر کو تراشا ہے. اس نے کوشش کی ہے, اس نے تراشا ہے. اور جب تراش خراش ہوتی ہے تو اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا, تراش خراش سے تکلیف ہوتی ہے. ہو سکتا ہے بات باتیں بری لگتی ہوں, اس وقت بھی بری لگتی ہوں, جب وہ ڈانٹتے ہوں, جب وہ سمجھاتے ہوں, جب وہ پوچھتے ہوں, بات پرس کرتے ہوں. ایک ایک کو تراشا ہے. اگر وہ تراشا ہے تو آج بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اخبار آج بھی جاری ہے, آج بھی ناصران اپنی قوت کے ساتھ موجود ہیں, آج بھی بہت سارے افراد اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, تو یہ اسی تراش خراش کا نتیجہ ہے. لیکن ان کے جانے کے بعد یہ خود سے بعض چیزیں خود سے, جیسے بہت سارے پودے خود سے نکل آتے ہیں, بہت ساری چیزیں خود سے نکل آتی ہیں. اگر کہیں کمی ہے, جو اس نے فطرت کے مطابق, جو اس نے تعلیمات آل محمد کے مطابق, جو اس نے تعلیمات امام خمینی کے مطابق, رہبر کی تعلیمات کے مطابق انہیں تراشا تھا, اگر کوئی کمی ہے تو ان کی اپنی طرف سے کمی ہے. شہید کرمانی نے خوبصورت تراشا تھا. آئیے میں جو آج کے اس برسی کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو گزارش کرنا چاہوں گا, جو اپنا فرض سمجھتا ہوں, اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہا ہوں, وہ میرے ساتھ رہے ہیں. پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا عشق سوائے چند افراد کے انہی میں سے جو شاگردان ہیں, یہ میں ایک حقیقت کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ عشق, وہ محبت, وہ پیار جو ان کو علماء سے تھا اور جو علماء کے زیر سایہ رہ کے کام کرنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ مسلسل مربوط تھے, اس میں میں انتہائی تکلیف کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا. آپ لوگوں کو اچھی طرح احساس ہے اس میں کمی ہے, سوائے چند افراد کے اس میں کمی ہے. میرے یہ بھائی, میرے یہ بیٹے میری اس بات کو برا نہیں منائیں گے, برا نہیں محسوس کریں گے. میں محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور خدا گواہ ہے اپنے لیے نہیں کہہ رہا, انہی کے لیے کہہ رہا ہوں, ملت ہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ بھائی جن کو تراشا خراشا ہے, جن کو بنایا ہے, بیٹھ بیٹھ کے سکھا سکھا کے, محبت کر کر کے جو بنایا ہے, جو سوارا ہے, ایک دفعہ پھر نظر ثانی کریں, وہ نظام تعقل سے گزریں, نظام تعلیم و تعلم سے گزریں, نظام ایمان و تسلیم سے گزریں, نظام عمل صالح سے گزریں. یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں, خدا ان کو سلامت رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس کام میں برکت عطا فرمائے. میں چند چیزیں جو کہنا چاہوں گا, اور وہ بھی اپنائیت ہی میں, آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے, اور اتنے سارے ساتھیوں کو شاید بعد میں موقع نہ ملے, مگر کسی برسی میں, مگر پھر کسی ایسے ہی محفل میں. پچھلے سال بھی گزارش کی تھی, ابھی بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ابھی مجھ سے نہ پوچھیں, اپنے شعور سے پوچھیں, اپنی ہی عقل سے پوچھیں, اپنے ہی نظام تفکر اور تعقل سے پوچھیں, آیا وہ اس پہ راضی ہوں گے, آیا وہ ان کو اچھا لگے گا کہ آپ کئی حصوں میں بٹ گئے. سوال ہے, اچھا لگے گا؟ رسول اللہ کو اچھا لگا کہ مسلمان کئی حصوں میں بٹ گئے؟ نہیں اچھا لگا. نہ رسول کو اچھا لگا, نہ امام کو اچھا لگا, نہ امام خمینی کو اچھا لگا کہ اگر ان کے ماننے والے بھی بہت سارے گروہوں میں بٹ گئے. اسی طرح سے شہید کرمانی کو بھی کسی صورت میں بھی نہیں اچھا لگے گا کہ ان کے تراشے ہوئے, ان سے ان کو بنانے پہ جو انہوں نے زندگی اپنی صرف کر دی, انہی کے اس وقت جب شہید ہوئے ہیں اس وقت بھی اسی تراش خراش میں تھے, اس وقت بھی ان سے پیار کر رہے تھے, انہی کے ساتھ بیٹھے تھے. میری گزارش ہوگی کوئی ضابطہ بنا لیں, کوئی شہید کرمانی کی ذات ہی کو ایک محور قرار دے دیں, قرآن کے سائے میں, رسول اللہ کے فرمان کے سائے میں, نظام ولایت فقی کے سائے میں جمع ہو سکتے ہیں. جب کفار جمع ہو سکتے ہیں, جب یہود و نصارہ جمع ہو سکتے ہیں, جب دنیا کی قوتیں جمع ہو سکتی ہیں مسلمانوں کے خلاف, تو پھر شہید مظفر کرمانی کے ماننے والے, اہل بیت کے ماننے والے کیوں جمع نہیں ہو سکتے؟ یہ جمع ہو سکتے ہیں, صرف مشکل وہی ہے کہ یہ نظام تعقل اور تفکر کو وقت نہیں دے رہے, یہ نظام تعلیم و تعلم کو وقت نہیں دے رہے, نظام تسلیم و ایمان کو وقت نہیں دے رہے. ایک دوسرے پہ بدگمانیاں ہیں, ایک دوسرے پہ شکوے گلے, یہ جتنے شکوے ہیں, یہ جتنے گلے ہیں, یہ جتنی کمزوریاں ہیں, ان کی قیمت کم ہے اور آپس میں محبت پیار کی قیمت زیادہ ہے. یہ تو شیطان چاہتا ہے, یہ تو شیطانی سلسلے چاہتے ہیں کہ مومنین اکٹھے نہ ہوں, لیکن ہمیں اکٹھا ہونا ہے. ان کے ماننے والے بھی, ان کے جاننے والے بھی, ان کی جن کو انہوں نے بنایا ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے, لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور گزارش, وہ جو مومنین ہیں جن کو مولا علی نے بنایا سنوارا ہے, جن کو کربلا نے بنایا سنوارا ہے, ہم سب بھی اپنے یہ فروعی اختلافات کو بھول کے ایک جگہ اکٹھے ہوں, ایک ضابطے کے تحت ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے سے پیار کریں. رحما بینہم, قرآن نے اشداء علی الکفار کہا ہے اور مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے. پھر سن لیجئے, توجہ سے سنیے کہ اس کے ساتھ ساتھ اور مکاتب بہت سارے ہیں, اسلام کے مکاتب ہائے فکری اور بھی ہیں, خدا ان سب کو سلامت رکھے جو قرآن کے سائے میں جیتے ہیں, جو ان کے رسول اللہ کے فرمان کے سائے میں جیتے ہیں, سب کو خدا سلامت رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن جو مکتب اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے, اس کے ہاں تکفیر صرف اسی جگہ پر ہے, دوسرے کو کافر قرار دینا اسی جگہ پر ہے, انہی میں اراد کے ساتھ ہے کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر ہے. یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ جو نظام ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا, نظام عدل الہی جو ہے جس کا تعلق صرف قیامت سے نہیں ہے, نظام عدل الہی کے مطابق ہی کائنات کی تخلیق ہوئی ہے, اس نظام عدل الہی کے مطابق ہی یہ سارا اللہ کا قانون ہے, قرآن ہے, روایات اہل بیت ہیں, اس میں ہی فرمایا گیا ہے اپنوں کی غلطیوں سے درگزر کریں جتنا درگزر کیا جا سکتا ہے, اپنوں سے محبت کریں, اپنوں کے بارے میں برے خیالات نہ ذہن میں لائیں, تب کوئی نظام بنے گا, تب وہ عمل صالح قرار پائے گا. بالکل برعکس ہے, حدیث سنیے, حدیث میں اس طرح سے ہے, اللہ کا نظام عادل اس کے قانون کے مطابق اس طرح سے ہے, اپنے بارے میں بدگمانی کرو, دوسرے مومنین کے بارے میں نیک گمان کرو, اپنے بارے میں بدگمانی کرو کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں یہ جہالت پہ مبنی نہ ہو تاکہ علم کے سانچے میں ڈھلوں, میرا یہ کام کہیں تاویل نہ ہو, میرا یہ کام کہیں دکھاوا نہ ہو, اپنے بارے میں فلٹر زیادہ لگانے کی ضرورت ہے, اور دوسروں پر, دوسروں کے بارے میں نیک گمان رہو. ہم لوگ بالکل برعکس ہیں, اپنے بارے میں بہت نیک گمان ہے اور دوسروں کے بارے میں بہت مشکوک ہے. یہ نظام عدل نہیں ہے, یہ نظام ظلم ہے. آئیے ہم آپس میں محبت پیار سے, وہی محبت جو رسول اللہ چاہتے ہیں, وہی محبت جو آئمہ تحریم چاہتے ہیں, وہی محبت جو امام خمینی چاہتے ہیں, وہی محبت جو رہبر معظم چاہتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے, اس کا سلیقہ کیا ہے, کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ کسی بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چیزوں کو درگزر کیا جاتا ہے, فطرت ہے, نظام عدل ہے. اس کی مثال دیا کرتا ہوں, پھر یہاں پر مثال دینا چاہوں گا. فرض کریں میری فلائٹ ہو عمرہ کی, میری فلائٹ ہو حج کی, میری فلائٹ ہو کربلا کی زیارت کی, اگر مجھے کانٹا چبھ جائے, عام حالات میں کانٹا چبھے, شاید میں آگے نہ بڑھ پاؤں, مجھے تکلیف ہو اور اس تکلیف میں میں بیٹھ جاؤں, لیکن جب مجھے پتا کہ میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں, مجھے کانٹا چبھ گیا, مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے ابھی کانٹا نکالا تو میری فلائٹ رہ جائے گی, اسی تکلیف کے ساتھ میں آگے بڑھتا رہوں گا, جب موقع ملے گا میں کانٹا نکالوں گا, اور کانٹا بھی ضرور نکالوں گا. ہمارا ہدف اگر اللہ ہے, اگر ہمارا ہدف رسول اللہ ہے, آئمہ تحرین ہے, نظام ولایت فقیہ ہے, آپس کی یہ مشکلات کانٹے ہیں, ان کانٹوں کو بعد میں نکال لیں گے, پہلے آپس میں محبت کر لیں, پہلے آپس میں جڑ جائیں, سب مل کر ایک امت تشکیل دے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں, پھر کانٹے نکل جائیں گے, فرصت کے اوقات میں ہم کانٹے نکال لیں گے. لیکن ہم پہلے چاہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہلے حل کریں تب ہم آگے بڑھیں گے. نہیں, نہ ملت بنے گی, نہ امت بنے گی. ایک ادارہ دوسرے کے خلاف, ایک مدرسہ دوسرے کے خلاف, ایک تنظیم دوسرے کے خلاف, ایک ماتمی سنگت دوسرے کے خلاف, نہیں, یہ نظام ظلم ہے, یہ نظام عدل نہیں ہے. ہمیں خوش ہونا چاہیے. فرض کریں, میں گزارش کیا کرتا ہوں, فرض کریں جہاں پر وہ ادارہ جس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا, پہلی ڈونیشن, سب سے پہلا عطیہ جامع بعثت کے لیے, پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا, ابھی بھی جب پروگرام ہوا تھا ابھی بھی کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے دیا تھا 50,000 روپے, انہوں نے دیے تھے. اس سے آغاز کریں. الحمدللہ جو چند سال پہلے انہوں نے 50,000 سے اس کا آغاز کیا تھا, آج 5 کروڑ کی اس کی بلڈنگ ہے. الحمدللہ سینکڑوں طلاب ہیں. فرض کریں یہ ادارہ بنا, اگر اس کے ساتھ کوئی اور آ کے کہے ہمیں بھی ادارہ بنانا ہے جو دینی خدمات انجام دے گا, ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ سوال ہے آپ سے. ہمیں خوش ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے کام ہم نہیں کر پا رہے, بہت سارے کام یہ ادارہ کرے گا, یہاں شخصیات بنیں گی. ہمیں دست و ان کا دست و بازو بن جانا چاہیے, نہ کہ ہم پریشان ہو جائیں ایک اور ادارہ بن رہا ہے. آئیے اس پہ توجہ کریں, اس پہ غور و فکر کریں, اس پہ نظر ثانی کریں کہ ہم لوگ کدھر بڑھ رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں. یہ نظام ظلم ہے. ایک دوسرے سے محبت نہ کرنا, ایک دوسرے کو درگزر نہ کرنا, مل کے نہ بیٹھنا, مل کے ضابطہ نہ بنانا. الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے زعمائے قوم نے, ملت کے ذمہ دار افراد نے مجلس عبادت مسلمین کی شکل میں ایک ضابطہ بنایا ہے. اس ضابطے کے مطابق ملت کو ایک امید بخشی ہے, مل کر کام کرنے کا نئے جذبے کے ساتھ, نئے ڈھنگ کے ساتھ طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو, لیکن یاد رکھیے گا, پھر میں عرض کروں, آئی ایس او کی اپنی جگہ ضرورت ہے, ایم ڈبلیو ایم کی اپنی جگہ ضرورت ہے, بعض لوگ کام کر رہے ہیں مجلس علماء شیعہ میں, وہ اپنی جگہ ضرورت ہے. اگر یہ سب اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں اور سب مشترکہ بھی ایک ضابطہ اپنا بنا لیں, اس سے مکتب اہل بیت مضبوط ہوگا, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. آئیے میں باقیوں سے ابھی بعد میں, لیکن ناصران سے اور جو باقی افراد جس کو شہید کرمانی نے تراشا ہے, انہوں نے بنایا ہے, ان سے گزارش کرنا چاہوں گا. میں کل کا دن یہاں ہوں اور جان مجھ سے پوچھا کہ واپسی کی کب ٹکٹ لیں, کب آپ کا ٹکٹ لیں واپسی کا, تو میں نے کہا 5 کی شام کو, اسی لیے کہ اگر آپ لوگ, اتمام حجت کر رہا ہوں, اگر آپ لوگ یہ چاہیں, ہمیں محبت سے آپس میں دوبارہ جڑ جانا چاہیے اور نیا ایک بہترین ضابطہ تشکیل دینا چاہیے. آگا بھی موجود ہے انہیں کے زیر سایہ. فرض کریں کسی عالم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو آغا بہودینی یا موجود ہے اسی شہر میں ہوتے ہیں, انہی کے زیر سایہ انہی کے پاس سب مل کے چلے جائیں, آپ ہمیں ضابطہ بنا کے دیں, ہم آپ کے زیر سایہ سب دوبارہ اسی طرح سے مل کر کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں. مولا علی کا حق ہے, بات جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ کا حق ہے, لیکن جو طریقہ اختیار کر رہا ہے یہ تفرقے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے. مولا نے فرمایا تم کب سے دین کے مخلص ہو گئے, تم کب سے میرے مخلص ہو گئے؟ نہیں, ہم اپنا راستہ خود جانتے ہیں, ہمیں خبر ہے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں تمہاری آفر قبول نہیں ہے. ان سے قربانیاں سیکھیں, امام حسن سے قربانیاں سیکھیں, آئمہ سے قربانیاں سیکھیں, مجتہدین سے قربانیاں سیکھیں. اگر ہم نے یہ قربانیاں سیکھ لیں تو پھر یہ جڑ جانا, یہ مل جانا, یہ تو دور ہے ہی نہیں, یہ بہت قریب ہے. لیکن ایک دفعہ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ نظام تعقل سے گزرنا ضروری ہے, نظام تعلیم و تعلم سے گزرنا ضروری ہے, نظام ایمان و تسلیم سے گزرنا ضروری ہے, اور اس کے بعد عمل صالح تو پھر اس کا قطعی نتیجہ ہے. بھلا کیسے ہو سکتا ہے سلمان فارسی جو ان تینوں مراحل سے گزرے اب ان کو کوئی سکھائے کہ شہادت کیا ہے؟ نہیں, وہ گزر چکے ان مراحل سے, ان کو معلوم ہے شہادت کیا ہے. پھر کربلا والوں کو کوئی بتایا کہ شہادت کیا ہے؟ نہیں, ان تینوں مراحل سے گزر چکے, اب انہیں شہادت ان کے قدموں میں ہے. آئیے ہم بھی ان مراحل سے گزریں اور اس سے استفادہ کریں. آئیے عہد کریں, جو میرے ساتھ عہد کرنے کے لیے تیار ہیں, میں آپ سے عہد کرتا ہوں, اپنے اللہ سے بھی عہد کرتا ہوں, اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ جو بھی آمادہ ہیں, جو آمادہ نہیں ہیں وہ نہیں, ہم اپنی ذات کو قربان کریں, اپنی انفرادیت کو قربان کریں اجتماع کے لیے. اس کے لیے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ اپنی انفرادیت کو قربان کروں گا ملت کے اجتماع کے لیے. آپ بھی اس میں میرے ساتھ کہ ہم ہر شخص اپنی انفرادیت کو قربان کریں گے ملت کی اجتماعیت کے لیے. جو تیار ہیں وہ میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں گے, اور جو تیار نہیں ہیں بغیر تکلف کے وہ نعروں کا جواب دیں گے. بڑھتے رہے یوں ہی قدم جو آمادہ ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ جو آمادہ ہے ہاتھ بلند کر کے, کسی تنظیم کے ساتھ بھی رہتے ہوئے, کسی ادارے کے ساتھ مربوط ہوتے ہوئے, پھر بھی ملت تشیع اس پہ بڑی اور بھاری ہے, کسی بھی طریقے سے کام کرتے ہوئے پھر بھی شہید کرمانی کے زیر سایہ جمع ہونا یہ بھاری ہے. ہاتھ بلند کر کے, کم سے کم ایک ہاتھ بلند کر کے جو بھی آمادہ ہے اپنی انفرادیت کو ضم کر دیں گے اب اجتماعیت میں, اپنے اداروں کو ضم کر دیں گے اجتماعیت میں, قربان کر دیں گے اپنی اجتماعیت میں. جو اس کے لیے آمادہ ہے, میں آمادہ ہوں کہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی, میرے ساتھ اس وقت تین افراد, میں بھی, دو افراد اور بھی ٹرسٹ کے موجود ہیں, اور جو یہاں موجود نہیں ہے معلوم ہے ان کی بھی فکر یہی ہے. ہم بیسٹ ٹرسٹ پورے کا پورا اس بات پر, اس کے لیے عہد کرتے ہیں جہاں بھی ضرورت پڑی, جب ملت کی اجتماعیت ہوتی ہے کہ اپنا ادارہ قربان کریں, ہم وہ ادارہ کے جس کو الہی ادارہ سمجھتے ہیں اس کو اس بڑے مقصد کے لیے, کیونکہ یہ اس سے چھوٹا مقصد, اس سے بڑے مقصد کے لیے اس اداروں کو قربان کریں گے, اپنی شخصیت کو قربان کریں گے. انشاءاللہ میرے ساتھ نقی ہاشمی بھی موجود ہیں, میرے ساتھ آغا حیدر نقوی بھی موجود ہیں, اور ہماری ٹرسٹ کی طرح کے ایک فرد آغا احمد بھی موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ بھی میری آواز کے ساتھ ہم آواز ہوں گے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں, اللہ سے بھی عہد کرتے ہیں, آپ بھی عہد کریے. جو آمادہ ہیں ہم اپنے اداروں کو قربان کریں گے, ہم اپنی شخصیت کو قربان کریں گے, ہم بدگمانیاں نہیں کریں گے, ہم دوسروں کے بارے میں درگزر کریں گے, اور سب کو مل جل کر چلنے کا انشاءاللہ تعالی راستہ دکھائیں گے, بھی خود بھی چلیں گے. جو آمادہ ہے وہ اب زور دروازے, بڑھتے رہیں یوں ہی قدم. ذرا آواز جیسے آغا نے کہی تھی, یہ لگ رہا ہے کہ بالکل ابتدائی پہلا قدم یہ ٹھیک ہے, لیکن اگلے قدم یہ ٹھیک نہیں ہے. ذرا زور دروازے, بڑھتے رہیں یوں ہی قدم, بڑھتے رہیں یوں ہی قدم. اللہ رکنے نہ پائیں یہ قدم, رکنے نہ پائیں یہ قدم, نعرائے حیدری. اب امام حسین علیہ السلام سے عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی کبھی بھی مومنین کے بارے میں بدگمانیاں نہیں کریں گے, اگر کوئی قابل تاویل ہوا تاویل کریں گے, درگزر کریں گے, ایک دوسرے پر بے جا تنقید نہیں کریں گے, مثبت تنقید کریں گے کہ جو حق ہے, جو حقیقت ہے, درد سے کریں گے, محبت سے کریں گے, لیکن جوڑیں گے, توڑنے والے نہیں ہوں گے. جوڑنے والے رحمان کے نمائندے ہوتے ہیں, توڑنے والے شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. آئیے جوڑنے کی بات کریں. جو میرے ساتھ ہم صدا ہیں, ہم آہنگ ہیں, راستہ ایک ہے, جو اپنے اس نظام تفکر جن کو یہ گواہی دے رہا ہے, نظام تعلیم و تربیت ان کا گواہی دیتا ہے, اور جن کو نظام ایمان و تسلیم گواہی دیتا ہے, آئیے میرے ساتھ اس عمل صالح میں شریک ہو جائیے. یہ عمل صالح ہے, آئیے شریک ہو جائیے. ہم امام حسین علیہ السلام کا نعرہ بلند کریں گے, لبیک یا حسین. مل کے ہم پانچ دفعہ سب مل کے لبیک یا حسین کہیں گے, سب مل کے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. اس سے بھی بڑھ کر ہم رسول اللہ سے عہد کریں کہ ہم توڑنے کی بات نہیں کریں گے, جوڑنے کی بات کریں گے. رسول اللہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, جن کربلا والے جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں, ہمارے ایک دوسرے سے دست و گروا ہونے سے اور مختلف گروہوں سے گروہ میں بٹنے سے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھنے سے انہیں تکلیف ہے. ہاں بعض اوقات کوئی شک نہیں ہے, تنوع ہے, مختلف ہے, انداز مختلف ہے, مختلف انداز ہو سکتے ہیں, مختلف انداز ہونے چاہیے. پوری دنیا میں ایک اخبار نہ کافی ہے, مختلف اخبار ہونے چاہیے. ایک تنظیم نہ کافی ہے, مختلف تنظیمیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, یہ فطرت ہے, لیکن اس کے باوجود سب کا آپس میں اس پر پھر بڑے ایک بڑا ضابطہ, ایک بڑا اصول جو سب کو ملا دے آپس میں, اس کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو بھی جمع کرنے کے لیے, بڑی بڑی تنظیموں کو جمع کرنے کے لیے, بڑے بڑے فرقوں کو جمع کرنے کے لیے, اور سب سے بڑی جگہ وہ ہے جو قرآن نے کہی ہے, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے انسانیت کو عزت بخشی ہے. آئیے ہم انسانیت کے لیے بھی سب جمع ہو جائیں, مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ جمع ہو کے انسانیت کا ایک چارٹر بنائیں, جو قرآن نے دیا ہے, جو اہل بیت اطہار نے دیا ہے, جو واقعی انسانیت کے لیے بھی قابل قبول ہے. آئیے اس کے لیے رسول اللہ سے عہد کریں, لبیک یا رسول. کیا کہیں گے؟ لبیک یا رسول. سارے مل کے لبیک یا رسول, 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 لبیک یا رسول. پروردگارا ہمیں توفیق دے دے, ہم نے جو آج سنا ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہم سب کو ان مراحل سے جو آج بیان ہوئے ہیں, ان مراحل سے گزرنے کی توفیق دے دے. یہ مراحل قرآن نے بتائے ہیں, یہ مراحل اہل بیت اطہار نے بتائے, رسول اللہ نے بتایا. پروردگارا ہم سب کو ان مراحل سے گزرنے کی توفیق دے دے, خاص کر آخری مرحلہ, مرحلہ عمل صالح. پروردگارا ہر وہ کام جو تیرے ہدف کے لیے اٹھے, جو بھی عمل ہم تیری طرف بڑھتے ہوئے اٹھائیں گے, کسی بھی اس کا ہو, پروردگارا ایک شخص کا ہو, ہمارا اجتماعی عمل ہو, پروردگارا وہ عمل صالح ہوتا ہے. ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو محبت پیار کی دولت سے مالا مال کر دے, ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی دولت سے مالا مال کر دے. پروردگارا افراط و تفرید کے بغیر جو اللہ کے احکامات ہیں اسی کے زیر سایہ چلنے کی توفیق دے دے. پروردگارا مکتب اہل بیت والوں کو آپس میں محبت پیار عطا فرما دے. سب مسلمانوں کو آپس میں محبت پیار عطا فرما دے. پروردگارہ سب انسانوں کو انسانیت کے زیر سایہ چلنے کی توفیق دے دے. یا اللہ یہ جو ہم نے یہاں سنا ہے کہا ہے اس کو ہمیں کردار کا حصہ بنانے کی توفیق دے دے. باقی زندگی جتنی گزرے اسی کردار میں گزرے. جو اللہ چاہتا ہے, جو رسول اللہ چاہتے ہیں, جو آئمہ تحریم چاہتے ہیں. پروردگارہ شہید نذیر کو بھی اور شہید کرمانی کو بھی اعلیٰ درجات عطا فرما دے. اور ہم میں سے جو بھی, جیسے کہ نظم میں بھی بیان ہوا اور بڑے خوبصورت انداز میں پہلے جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے بھی بیان کیا, پروردگارہ حقیقت میں جو جس طرح کی تو شہادت چاہتا ہے اسی طرح کی شہادت ہمارے نصیب کر دے. اور اگر اس قابل نہ ہو تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ تاکہ ہم شہادت کے درجے پر فائز ہو سکیں. لیکن شہادت وہ جو تجھے مطلوب ہے, دشمنان دین کا خاتمہ کرتے ہوئے اور جو انسانیت کے دشمن ہیں ان سے الجھتے ہوئے, ان کو شکست دیتے ہوئے, جو تیرے قرآن نے اس طرح سے کہا ہے انے بد اللہ وجتنے بد تاغوت, اللہ کی عبودیت میں آتے ہوئے. اور اس کا پہلا قدم کیا ہے کہ تاغوت سے ٹکراتے ہوئے, پروردگارہ تاغوت سے ٹکراتے ہوئے ہمیں شہادت کے درجے پر فائز فرما دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.